البدء الوحی کی دوسری روایت ہے. بڑی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنے استاد عبداللہ ابن یوسف سے نقل کیا ہے، جو آپ کے خاص اساتذہ میں سے ہیں. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں. یہ عبداللہ ابن یونس التنیسی نسبت رکھتے ہیں تا کے ساتھ. التنیسی 218 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، اور ان کے استاد مشہور امام مالک ابن انس، جن کو امام دار الہجرت بھی کہا جاتا ہے، جن کی موطا مشہور ہے، جس کو ہم موطا امام مالک کہتے ہیں، وہ امام مالک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاستاذ ہیں. 179 ہجری کے اندر امام مالک ابن انس کی وفات ہوئی. اس دوسری حدیث شریف کی سند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدنی استاد سے روایت لی ہے، چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ المنورہ میں رہتے تھے. گویا یوں اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وحی کا آغاز مکہ المکرمہ سے ہوا تھا، لیکن وحی کا امتداد یہ مدنی زمانے تک رہا. یعنی مکہ المکرمہ سے جو وحی شروع ہوئی، وہ مدینہ المنورہ کے اندر بھی وحی کا سلسلہ جاری رہا. گویا اول سند مکی اساتذہ سے، تو دوسری سند مدنی استاد کی سند سے لائے ہوں، تاکہ دونوں جگہ کی برکتیں شامل ہو جائیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں حضرت ہشام ابن عروہ ابن زبیر سے، جن کی وفات 145 ہجری کے اندر ہے. وہ اپنے والد، ان کے والد ہیں ابو عبداللہ عروہ المدنی، ابو عبداللہ عروہ المدنی، جن کی سن 94 ہجری کے اندر وفات ہوئی ہے. یہ جو ان ابی ہی ہے، جس سے مراد ابی عبداللہ عروہ المدنی ہے، یہ مدینۃ المنورہ کے فقہائے سبا میں سے ہے. آپ نے فقہ کی کتابوں میں ایک اصطلاح سنی ہوگی، فقہائے سبا مدینہ، یعنی مدینہ کے سات بڑے فقہ کے ماہر حضرات، اس میں ایک ابو عبداللہ عروہ المدنی بھی ہے. یہ ابو عبداللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہوتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہوتے ہیں. یہ ابو عبداللہ عروہ المدنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکثرین صحابہ میں سے ہیں. مکثرین کا مطلب یہ ہے کہ جن صحابہ کرام سے ہزار یا ہزار سے زیادہ احادیث منقول ہو، یہ مکثرین کہلاتے ہیں. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2000 210 کل احادیث ایک گنتی کے مطابق منقول ہے. تقریباً 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے. اس میں صرف بخاری شریف میں امام بخاری نے 242 حدیثیں حضرت عائشہ کے حوالے سے نقل کی ہے. 242. اب یہاں سند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا تو لقب لگایا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا. یہ قرآن مجید کا دیا ہوا لقب ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں. یہ خود قرآن مجید کے اندر دیا ہوا لقب ہے. اور آپ نے جلالین شریف میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ ام المؤمنین ہونے کا مطلب ہے عظمت احترام کے اعتبار سے ام المؤمنین ہونا, ورنہ پردے کے اندر اجنبیہ والا حکم رہے گا. ایک بیٹا اپنی ماں سے پردہ نہیں کرتا, لیکن امہات المؤمنین سے پردہ کرنا امت کے لیے ضروری ہے. تو پردے کے مسئلے کے اندر یہ مثل اجنبیہ ہے. باقی ادب میں, عظمت میں, اکرام میں, احترام میں یہ ماں کے درجے کے اندر ہے. یہاں حضرات شراح نے ایک عجیب مسئلہ اٹھایا ہے کہ ام المؤمنین یہاں آیا اور قرآن میں بھی آیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور ہم ضمیر کا مرجع مذکر کے لیے ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ امہات المؤمنات کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ یعنی امہات المؤمنین تو کہلائے گی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ یہ تو منصوص ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور ہم ضمیر کا مرجع مسلمان مردوں کے لیے. تو گویا مسلمان مردوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں یہ ام المؤمنین کہلائے گی, لیکن امہات المؤمنات یا ام المؤمنات ان کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ ایک مستقل مسئلہ اٹھایا ہے. شرائع کرام کی دونوں رائے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کو امہات المؤمنات نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ قرآن میں ان کا امہات المؤمنین ہونا یہ صراحتاً موجود ہے, اس لیے امہات المؤمنات نہیں کہہ سکیں گے. اور دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ ان کو امہات المؤمنات بھی کہا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مردوں کے ضمن میں عام متن عورتوں کا تذکرہ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ مردوں کو کوئی حکم سنا کر کے ضمناً عورتوں کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے. اس لیے قرآن میں جو مردوں کے لیے کہا گیا وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ, تو اس کے ضمن میں وَأَزْوَاجُهُ کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنات یعنی ایمان والی عورتوں کے لیے بھی یہ مائیں ہیں یہ کہا جائے گا. پھر اس کے اوپر ایک اور مسئلہ یہ اٹھایا ہے کہ جب ان امہات المؤمنین کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو ہم ام المؤمنین کہیں گے, ام المؤمنات کہیں گے, تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المؤمنین کہہ سکتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں کہہ سکتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المؤمنین اعزازاً, اکراماً, احتراماً یہ کہنا جائز ہے, کہنے کی گنجائش ہے. ہاں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہے، اسی لیے کہ آپ کے جتنے بھی صاحبزادگان ہیں، طاہر، طیب، قاسم، عبداللہ، جتنے بھی نام ملتے ہیں اخیر میں حضرت ابراہیم، یہ سب کے سب بچپن میں انتقال کر گئے تھے. اور رجل کا لفظ بالغ مرد پر بولا جاتا ہے، ہویا کسی بھی صاحبزادے کی عمر بلوغ کی عمر نہیں پہنچی تھی، اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بڑی عمر کا نہیں ہوا، اسی لیے آپ کسی مرد کے حقیقی والد نہیں ہیں. ہاں، اکرامن ابو المؤمنین کہہ سکتے ہیں. اور قرآن میں صراحتن آ گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو یہ رجال رجل بالغ کو کہتے ہیں، اور حضور کی ساری اولاد بچپن میں انتقال کر گئی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے یہ روایت منقول ہے، ان الحارث ابن ہشام، یہ حارث ابن ہشام کون ہے؟ المخزومی، قبیلے بنو مخزوم سے ان کا تعلق ہے، اور یہ مشہور امام الکفر ابو جہل کے علاتی بھائی ہوتے ہیں. فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ حارث ابن ہشام اسلام لائے، اور ان کا اسلام بڑا اچھا ثابت ہوا، بڑے اچھے مسلمان بن کر کے انہوں نے زندگی گزاری. طبیعت کے بڑے شریف آدمی تھے حارث ابن ہشام. فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد فوراً غزوہ حنین ہوا، اور غزوہ حنین کے اندر سے جو بڑی مقدار کے اندر غنیمت کا مال آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف قلب کے واسطے ان کو 100 اونٹ عنایت فرمائے تھے حارث ابن ہشام کو، کیونکہ وہ نئے نئے ایمان لائے فتح مکہ میں، اور فوراً حنین ہوا، 100 اونٹ حضور نے ان کو عنایت فرمائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مکہ سے یہاں سے ملک شام جانے لگے، تو پوری مکہ کی آبادی شہر چھوڑ کر باہر نکل آئے، اور پورے شہر والے رونے لگے ان کی روانگی کے اوپر، کہ آپ بڑے شریف آدمی ہو، بڑے نیک آدمی ہو، آپ کہاں مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہو، آپ یہیں رہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے تم لوگوں سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، کہ کوئی ناراضگی کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں غزوے کی نیت سے ہجرت کر کے ملک شام جا رہا ہوں، اسی لیے مجھے جانے کی اجازت دیجئے. یہ کہہ کر کے پھر وہ روانہ ہوئے. ایسے گزشتہ کل جو ہجرت کے اقسام بیان ہوئے تھے، اس میں ایک قسم باقی رہ گئی تھی کہ آخری زمانے کے اندر ملک شام کی ہجرت کی بڑی فضیلت ہو جائے گی، اس لیے کہ آخری زمانے کے اندر ملک شام ایمان والوں کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ثابت ہوگی، تو وہ بھی ایک مستقل ہجرت ہوگی آخری زمانے کے اندر. تو یہ ہیں حارث ابن ہشام. اب یہ روایت کی ترتیب دیکھیے کہ ابو عبداللہ عروہ المدنی اپنی خالہ جان حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ حارث ابن ہشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا. تو اب سائل ہیں حارث ابن ہشام. اب یہاں دو احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ حارث ابن ہشام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، تب حضرت عائشہ موجود نہ ہو، حضرت عائشہ نے کسی اور موقع پر حارث ابن ہشام سے سنا ہو. ایک امکان یہ ہے. اگر جب حارث ابن ہشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا تب حضرت عائشہ اگر موجود نہ ہو تو پھر یہ صحابیہ کی صحابی سے روایت کہی جائے گی. لیکن جمہور کا خیال یہ ہے کہ جس وقت حضرت حارث ابن ہشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس وقت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی. گویا سائل حارث ابن ہشام ہیں, جواب دینے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اس سوال جواب کے وقت پر حضرت عائشہ بذات خود موجود تھی. گویا کہ حضرت عائشہ اس سوال کا جواب بلا واسطہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہی ہے اور امت کو پہنچا رہی ہے. حضرت حارث نے کیا سوال کیا؟ فقال یا رسول اللہ, سوال یہ کیا, کیف یأتیک الوحی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس کس طریقے سے وحی آتی ہے وہ ہمیں بتلائیے. یہ انہوں نے سوال کیا. دیکھیے اس وقت وحی ایک عظمت والی بڑے اونچے مقام والی چیز تھی, اور بہت زمانہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی تھی, پھر طویل عرصے کے بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا. اس لیے لوگوں کو ایک شوق رہتا تھا کہ بھئی یہ وحی ہے کیا چیز, کس طرح وحی نازل ہوتی ہے, وہ ذرا دیکھنا چاہیے, وہ ذرا پوچھنا چاہیے کیسی وحی کی کیفیت ہوا کرتی ہے. اور یہ حارث ابن ہشام بہت بعد کے زمانے میں ایمان لائے, اسی لیے ظاہر بات ہے کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تب یہ ایمان لائے. اسی لیے ان کو ایک شوق تھا کہ وہ دیکھے کہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے باقاعدہ سوال کیا, کیف یأتیک الوحی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے بتلائیے کہ آپ پر وحی کس طریقے سے نازل ہوتی ہے. یہاں ایک اہم بات سمجھو, بشر انسان بہت ساری کمزوریوں کا مجموعہ ہے, جہاں انسان میں بہت سارے کمالات ہیں, خوبیاں ہیں, وہاں بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں. خلق الانسان ضعیفا, انسان کی ایک بہت بڑی کمی اور کمزوری یہ ہے کہ وہ دنیا میں روبرو باری تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا, خود آمنے سامنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا. اس لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ایک آدمی دوسرے آدمی سے بالمشافہ آمنے سامنے بات کر لیتا ہو تو وہاں پھر کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ بات چیت نہیں کر سکتا دنیا میں رہتے ہوئے. لیکن یہ کمی انشاءاللہ آخرت میں باقی نہیں رہے گی, اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سے آمنے سامنے کلام کی بندوں کو سعادت حاصل ہوگی. اسی لیے کافر لوگ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کو کلام الہی سے محروم کر دیا جائے گا، بطور عذاب محروم کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہہ دیا جائے گا اقصؤوا فیہا ولا تکلمون، جاؤ جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات کرنے مت آؤ. تو کفار کلام الہی سے لطف اندوز نہیں ہوں گے، جبکہ اہل ایمان آخرت کے اندر کلام الہی سے لطف اندوز ہوں گے. تو یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ سے روبرو کلام نہیں کر سکتا. اب رہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کے اندر کلام کیا تھا باری تعالیٰ سے، وہ تو عالم آخرت کی بات ہے، وہ عالم دنیا کی بات نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ کلام کی گنجائش ہوئی تھی. تو وہی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے باری سبحانہ و تعالیٰ سے بالمشافہ کلام نہیں کر سکتا، اس لیے وہی کی ضرورت پڑتی ہے. فقال، تو حارث ابن ہشام نے جو سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وہی کس طریقے سے آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان کو وحی کی کیفیت سمجھائی. کیا سمجھایا؟ احیاناً کبھی کبھی، یا اتینی، وحی میرے پاس آتی ہے. احیاناً کبھی کبھی، یا اتینی، وحی میرے پاس آتی ہے. مثل صلصلۃ الجرس، گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح، گھنٹی بجنے کی مسلسل آواز کی طرح. اب اس لفظ کو ذرا سمجھو، صلصلۃ الجرس کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ گھنٹی، بیل جب بجتا ہے تو مسلسل اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے، اور بظاہر اس کے اندر آواز میں انقطاع نہیں ہوا کرتا. گھنٹی جتنی دیر بجے گی اتنی دیر اس کے اندر سے مسلسل آواز جاری رہے گی. بعض روایت کے اندر یہاں لفظ آیا ہے کہ جس طریقے سے کسی زنجیر کو چکنے پتھر کے اوپر گھسیٹا جاوے، کوئی لوہے کی زنجیر ہو اور اس کو ماربل یا گرینائٹ کے پتھر کے اوپر گھسیٹا جاوے اور اس کی وجہ سے جو آواز پیدا ہو، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ سلسلہ علی صفوان کا لفظ نقل کیا ہے کہ لوہے کی زنجیر پتھر، لوہے کے پتھر کے اوپر، چٹان کے اوپر گھسیٹی جائے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس طریقے کی آواز کے اندر وہی نازل ہوتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کتاب التفسیر کے اندر بھی نقل فرمائی ہے. کتاب التفسیر کی روایت کے اندر یہ لفظ آیا کہ لوہا لوہے پر مارنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی آواز نکلتی ہے. یعنی لوہا لوہے پر مارو تو ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یہ روایت یہاں بدو الوحی میں آئی، کتاب التفسیر کی روایت میں لوہا لوہے پر مارنے کا ہے، اور کتاب بدء الخلق میں آپ کے نسخے کے مطابق صفحہ 457 کے اوپر بھی یہ روایت موجود ہے. تو اس طریقے سے تین تعبیر ہو گئی. ایک تعبیر ہو گئی مسلسل گھنٹی کی آواز کی طرح وہی آتی ہے. دوسری تعبیر ہو گئی لوہے کی زنجیر کو پتھر کی چٹان کے اوپر مارنے سے گھسیٹنے سے جو آواز ہوتی ہے ایسی آواز کی شکل میں وہی آتی تھی. تیسرا ترجمہ ہو گیا لوہے کو لوہے کے اوپر مارنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کی شکل کے اندر وہی نازل ہوتی تھی. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ اور وہ وہی میرے لیے بہت بھاری تھی, میرے اوپر بہت بھاری ہوا کرتی تھی. وہ وہی یعنی یہ جو سلسلۃ الجرس کی شکل کے اندر وہی نازل ہوا کرتی تھی وہ وہی میرے لیے بہت بھاری اور ثقیل ہوا کرتی تھی. اب یہاں ایک دو اہم مسئلے سمجھ لو کہ آنے والی وحی کو سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی گئی ہے. کیا مطلب اس تشبیہ کا؟ دیکھو کوئی چیز مانوی ہوتی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مشاہدتی مثال ذکر کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ چیز آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. نمبر ایک اس تشبیہ کا پہلا حاصل یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس کھلی فضا میں جب گھنٹی کی آواز آتی ہے تو اس کی جہت متعین نہیں ہوا کرتی, یعنی عامتاً ایک جہت سے اس کی آواز آتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی, بلکہ مختلف جہات سے اس کی آواز آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ گھنٹا کھلی جگہ پر لٹکا دو اور پھر گھنٹا بجاؤ اور آپ گھنٹے کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہ رہے ہو تو اندازہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے آواز آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی, ادھر سے آ رہی, ادھر سے آ رہی. اس طرح کوئی جہت متعین نہیں ہوتی آواز جب مسلسل آتی ہے گھنٹے بجنے کی. دوسرا بعض حضرات کہتے ہیں کہ سلسلۃ الجرس سے یہ تشبیہ دی گئی ہے مسلسل ہونے کے اندر, کہ گھنٹی کی آواز جتنی دیر گھنٹی بجتی ہے اتنی دیر مسلسل ہوا کرتی ہے. تو پہلی تشبیہ کا حاصل یہ کہ وہ آواز کی جہت متعین نہیں ہوا کرتی. دیکھیے آپ نے جلال شریف کے اندر پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ کے کلام کو جو سنا تو وہ کلام باری ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا تو کہا اس کی دلیل یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام سنا اس کی کوئی جہت متعین نہیں تھی, تمام جہات سے وہ آواز آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا کلام جہت سے منزہ اور پاک ہوا کرتا ہے. تو وہی کی جو آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ رہی تھی تمام جہتوں سے آ رہی تھی. تو سلسلۃ الجرس ایک تشبیہ ہے جہت متعین نہ ہونے میں. عام متن آدمی تصور کرتا ہے, اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بھاش کرو کہ آواز کدھر سے آ رہی, تو لگتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے, تو ایک جہت متعین نہیں ہوگا اس میں یہ تشبیہ ہے. دوسرا ہے کہ جتنی دیر تک گھنٹی بجے گی اتنی دیر تک مسلسل چلتی رہے گی, تو گویا کہ وہی اپنے نزول کے وقت پر مسلسل جاری رہتی تھی. دوسری تشبیہ کا دوسرا مطلب یہ ہے. نمبر تین, تشبیہ کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ گھنٹہ جب بجتا ہے تو اس کی آواز کے اندر کوئی مراد اور مفہوم سمجھ میں نہیں آیا کرتا کہ گھنٹہ کیا بول رہا ہے, گھنٹی کیا آواز لگا رہی ہے, کوئی اس کی مراد اور مفہوم واضح نہیں ہوا کرتی. ایسی آواز کو آواز مبہم کہا جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن کے اندر جانوروں کو بہیمت الانعام کہا گیا ہے. تو بہیمی کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ جن کی آواز مبہم ہے, یعنی اس کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکتے. اس طرح گھنٹے میں سے جو آواز نکل رہی ہے اس کا مطلب بھی ہم سمجھ پاتے نہیں ہیں. اب دیکھیے, ایک ضابطہ یاد رکھنا کہ ایسی جتنی بھی مبہم آواز والی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں آپ اپنے ذہن سے جو مفہوم طے کرنا چاہو طے کر لو. آپ کو اختیار ہے کہ جو مفہوم طے کرنا چاہو طے کر لو. جیسے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے آپ بیتے میں وہ نہیں فرمایا کہ یہ گھڑیال کے جو پہلے جو گھڑیاں ہوتی تھیں نا, وہ ٹکورے والی آواز والی ٹک 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 ٹک, تو کہا یہ جو گھنٹے بجتے ہیں وہ گھڑی کے, تو اس میں سے کیا آواز نکلتی ہے؟ تو کہا اس کی آواز میں آپ غور کرو تو یوں آواز نکلتی ہے, گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی, یعنی تیری زندگی میں سے ایک منٹ گھٹا دی, دوسری منٹ گھٹا دی, تیسری منٹ گھٹا دی. گھڑیال یہ دیتی ہے منادی, گردو نے تیری زندگی میں یہ گھڑی گھٹا دی. تو ایسی مبہم آواز کے اندر آپ جو چاہے اپنے ذہن سے معنی متعین کر لو. تو یہ جو گھنٹہ بچتا ہے تو اس کی آواز ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا اس کے اندر مراد ہے. اسی طرح جب وہی نازل ہوتی تھی تو اس کی آواز سلسلت الجرس گھنٹے کی طرح ہوا کرتی تھی, لیکن صاحب وحی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیتے تھے کہ اس کے اندر کیا مراد ہے, کیا مفہوم ہے, چاہے دوسرے لوگوں کو سمجھ میں نہ آوے. تو تیسری تشبیہ اس بات کے اندر ہوئی کہ جس طرح گھنٹی کی آواز اس کا کیا معنی, اس کا کیا مفہوم, اس کی کیا مراد, وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, سمجھ سے باہر ہوتی ہے. اس طرح جب وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو اس کی آواز کسی کی سمجھ میں آتی نہیں تھی, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ لیا کرتے تھے. نمبر چار, یہ تشبیہ ہے عالم غیب کی چیز کو عالم محسوس میں تشبیہ دے کر سمجھانا. عالم غیب کی چیز کو عالم محسوس میں تشبیہ دے کر کے سمجھانا. دیکھیے, وہی جو ہے نا غیب کے عالم کی چیز ہے, یہ اس ظاہری دنیا کی چیز نہیں ہے, وہ تو غیب کی دنیا کی چیز ہے وہی. اب غیب کی دنیا کی چیز کو کوئی آدمی اس دنیا میں سمجھ نہ جائے تو اس کو سمجھانے کے لیے کیسے سمجھاویں؟ تو غیب کی دنیا کی چیز ہے وہی, اس کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدے کی دنیا کی ایک چیز سلسلت الجرس گھنٹی کی آواز سے تشبیہ عطا فرمائی. جیسے آپ نے قرآن میں ایک بات پڑھی نا کہ جنت کے اندر جو پھل ہوں گے تو وہ پھل کے لیے دنیا کے اندر ہم سمجھنے کے لیے قیاس کر سکتے ہیں کہ بھائی جنت کے اندر وفاکہت ولحم طیر مما یشتہون, تو کہ بھائی وہاں کے پھل کیسے ہوں گے؟ کہ بھائی دنیا میں سیب نہیں دیکھا تم نے, ایسا ہوگا وہاں سے؟ دنیا میں تربوز نہیں دیکھا, ایسا ہوگا وہاں تک آم نہیں دیکھے, ایسے آم ہوں گے وہاں. اگرچہ ہر چیز میں وہ الگ ہوں گے کلر میں، ذائقے میں، خوشبو میں، ہر چیز میں. لیکن وہاں کی دنیا کی چیز کو ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا کے پھلوں پر قیاس کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس کو دیکھ کر کے سمجھ لو، جیسے یہاں سیب ہے ایسا سیب وہاں ہوگا کسی درجے کے اندر. تو یہ وہی عالم غیب کی چیز ہے، اب اس کو کیسے سمجھاوے؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم مشاہدے کی ایک چیز سلسلۃ الجرس سے اس کو تشبیہ دے کر کے سمجھایا ہے. یہاں ایک نقطہ ہم یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو بہت سارے صفات اور کمالات عطا فرماتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کمال اللہ نبیوں کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ مثال دینے کا سلیقہ. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مثال دینے کا جو سلیقہ عطا فرمایا ہے وہ بڑا نرالا، بڑا عجیب و غریب ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ نبیوں کا کام کیا ہے؟ بات کو سمجھانا، اور بات کو سمجھانے کے لیے مثال کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذہن میں زبان پر ایسی ایسی مثالیں جاری فرما دیں کہ سامنے والا بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ لے وے. یہ بھی کمالات نبوت میں سے ہے کہ ایسی مثال کہ جس سے لوگ مضمون کو اچھی طرح سمجھ لے وے. تو یہاں وہی کو سمجھانا تھا، سائل نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلۃ الجرس کی مثال دی تاکہ مخاطب اس کو سمجھ جاوے کہ وہی کس طرح ہوا کرتی ہے. تو یہ اس کی تشبیہ کے بارے میں چند باتیں کہی گئی. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ آنے والی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی گیراں اور بڑی بھاری ہوا کرتی تھی، اس لیے فرمایا کہ وہ میرے لیے بڑی بھاری ہوا کرتی تھی. اب ایک دوسرا مسئلہ یہاں سمجھ لیں، یہ سلسلۃ الجرس تھی کیا چیز؟ یہ تو تشبیہ کا مطلب سمجھا ہم نے، چار پول سمجھے، لیکن یہ سلسلۃ الجرس حقیقت میں کیا چیز تھی؟ کہ جو حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی میرے اوپر وحی سلسلۃ الجرس کی شکل میں آتی تھی. تو یہ ہے کیا سلسلۃ الجرس؟ سمجھو اس کو. نمبر ایک، بہت سارے شراح کرام کی رائے یہ ہیں کہ یہ ہیں اللہ تعالی کا کلام قدیم، اللہ تعالی کا کلام قدیم ہے یہ. کلام ازلی قدیم، لیکن اس کے ساتھ ایک قید ملا دینے کی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کسی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اب اللہ تعالیٰ کے کلام قدیم ازلی کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی صوت اور آواز کو ہم اپنی یا کسی مخلوق کی صوت اور آواز کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، لیس کمثلہ شیء. تو کہا کہ یہ سلسلۃ الجرس ہوتا کیا تھا؟ کلام الہی ازلی، کلام الہی قدیم، اس کی صوت اور اس کی آواز ہوا کرتی تھی، لیکن لیس کمثلہ شیء. دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی صوت کا، اللہ کے کلام کی صوت کا، تو اس کو معتزلہ انکار کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ کتاب الرد علی الجہمیہ اخیر میں جب کتاب التوحید لاتے ہیں وہاں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ کے اندر. چونکہ یہ جو گمراہ فرقے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے صوت کے منکر ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، اور وہاں باقاعدہ وہ اس کے اوپر دلائل لائے ہیں. اس میں سے ایک سیدھی سیدھی دلیل فَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، یہ ایک صاف اور واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صوت اور آواز ہے، اللہ کے کلام کا صوت اور آواز ہے، مکی وہ صوت اور کلام کیسا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ ہاں جب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد اپنے کلام سے محظوظ کریں گے تو کسی درجے کے اندر وہ اس سے محظوظ ہو کر کے اس سے لطف اندوز ہوں گے، باقی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی کیفیت سمجھ میں آنا ہمارے بس کے اندر نہیں ہے۔ تو ایک قول یہ ہو گیا، نمبر دو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی موحا بہی، موحا بنی بہی یعنی کلام وحی میں وہ آواز ہوتی تھی جو اللہ اپنی کمال قدرت سے پیدا فرماتے تھے۔ موحا بہی یعنی وحی، گویا اللہ تعالی جب وحی نازل فرماتے تو وحی کے کلام کے اندر وہ آواز ہوتی تھی، سادے الفاظ میں کہو کہ وہ وحی کی آواز ہوا کرتے تھے، وحی کی آواز۔ تو سلسلۃ الجرس کیا ہوتا تھا؟ وحی کی آواز ہوا کرتے تھے۔ نمبر تین، سلسلۃ الجرس، وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل امین کی آواز ہوا کرتی تھی کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لا رہے ہیں۔ نہیں، ابھی تو یہ قول لو، جبرائیل امین کی آواز، وحی لانے والے فرشتے کی آواز۔ تو فرشتہ آوے اور وحی پڑھے، فرشتہ آ کر کے جو وحی پڑھے گا، وہ پڑھنے کی جو آواز آتی تھی وہ تھی سلسلۃ الجرس۔ حالانکہ وہ آنے والا فرشتہ سامنے نہیں آئے لیکن اس کی آواز سنائی دے وے، وہ جو فرشتے نے آ کر کے وحی کی آواز پڑھی وہ ہے سلسلۃ الجرس۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جبرائیل امین کے پروں کی آواز کو سلسلۃ الجرس سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پر عطا فرمائے، اولی اجنحت مثنا وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ نے فرشتوں کو دو دو، تین تین، چار چار، بلکہ اس سے بھی زیادہ پروں والا بنایا ہے۔ آگے روایت آ رہی ہے کہ جبرائیل امین کو اللہ نے 600 پر عطا فرمائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پرندہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا بڑا ہو، جیسے کبوتر، گیدڑ، چیل، وہ جو پڑ پڑ پڑاتا ہے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، تو جبرائیل کا ایک پر تو آپ کو معلوم ہے کہ مشرق اور مغرب پورے افو کے سما کو گھیر لے ہوئے، اتنا بڑا جبرائیل امین کا پر ہے۔ اور ایسے ایسے اللہ نے ان کو 600 پر عطا فرمائے ہیں، تو وہ پروں کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو کہا گیا سلسلۃ الجرس۔ تو یہ جبرائیل امین کی آواز ہے۔ یہ آواز کیوں ہوتی تھی جبرائیل کے پروں کی؟ تو کہا اطلاع دینے کے لیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جائے کہ وحی آ رہی ہے، آپ متوجہ ہو جائیے، ہما تن گوش متوجہ ہو جائیے کلام وحی کو سننے کے واسطے۔ جیسے کہ سلسلۃ الجرس موبائل پر ہوا اور ہم ہما تن متوجہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی امی جان کا فون آ رہا ہے، سب چیز چھوڑ چھاڑ کر کے امی جان کا کلام سننے کے لیے متوجہ ہو جاؤ۔ اس طریقے سے پانچواں قول، جبرائیل امین کے آمد کی آواز ہوتی تھی، سلسلۃ الجرس جبرائیل امین کی آمد، تشریف آوری کی آواز کو سلسلۃ الجرس سے تعبیر کیا گیا. یہ تو یہ پنکھوں کی آواز بہت ہے، ورنہ اگر سناٹا ہو اور کوئی آدمی باہر آوے تو اس کی چل کر کے آنے کی آواز ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو یہ پیچھے والے یوں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی آیا کیا، کہ کسی کے آنے کی آواز محسوس ہوئی کوئی آیا کیا. تو جب کوئی آدمی آتا ہے سناٹے کے موقع کے اوپر تو اس کی آمد کی آواز کا احساس ہوا کرتا ہے. تو یہ سلسلۃ الجرس کیا تھی؟ حضرت جبرائیل امین کی آمد کی آواز ہوا کرتی تھی کہ وہ تشریف لا رہے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تشبیہ دی ہے انجن کی آواز سے، کہ جیسے کہ ٹرین آتی ہے تو انجن میں سے آواز نکل دی، اور پہلے کوئلے والے انجن ہوا کرتے تھے. اس کا تو شاید آپ نے دیدار بھی نہیں کیا ہوگا، کوئلے والے انجن ہوا کرتے تھے ٹرین کے، اور وہ ایسے آواز کرتے تھے کہ ہماری یہاں بارڈولی کا ریلوے اسٹیشن کتنا دور ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن ہم گاؤں تک اس کی آواز سنتے تھے. پہلے یہاں پر وہ کوئلے والے انجن چلتے تھے، تو کوئلے والے انجن آوے جاوے خاص طور پر صبح سویرے یا رات کو یا دوپہر کے سناٹے کے وقت کے اوپر، تو اسٹیشن سے لے کر گاؤں تک اس کی آواز دھگا ڈھک سنائی دیتی تھی. تو انجن کی آواز کس طریقے سے ہوتی ہے، انجن کی آمد کی، تو اس طریقے سے جبرائیل امین کی آمد کی آواز کو سلسلۃ الجرس سے تعبیر کیا گیا. چھٹا قول یہ ہے، یہ ذرا اہمیت سے سمجھو چھٹا قول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس تو آپ نے منطق شریف میں پڑھے ہیں، حواس ظاہرہ خمسہ، حواس باطنہ خمسہ، اس طرح کی کچھ باتیں پڑھی جاتی ہیں منطق میں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس عالیہ وہ معطل ہو جاتے تھے، اس کا یہ اثر ہوتا تھا. سلسلۃ الجرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس مبارک معطل ہو جاتے تھے، اس کا یہ اثر ہوتا تھا. یعنی جب وہی آتی تو آپ کے حواس مبارک کچھ وقت کے لیے معطل ہو جاتے تھے، تاکہ اس ظاہری دنیا سے آپ بالکل منقطع ہو جائے اور وہی کی غیبی دنیا سے آپ کا ربط کامل ہو جائے اور وہی کی آواز کو کامل طور پر سن سکے اور کامل طور پر یاد کر سکے، اس لیے یہ ہو جاتا تھا. تو جس وقت کے اوپر وہی کا نزول ہوتا تو آپ کے ظاہری حواس معطل ہو جاتے تھے. کیوں معطل ہو جاتے تھے؟ تاکہ اس دنیا کی چیزوں کو سننا دیکھنا اس سے بالکل انقطاع ہو جائے اور ہما تن یکسوئی محض وہی کی طرف ہو جائے، چونکہ وہی عالم غیب کی چیز ہے. اور یہ حواس ظاہری دنیا سے وابستہ رہتے ہیں کہ آنکھ سے ظاہری دنیا دیکھ رہے ہیں، کان سے ظاہری دنیا کی باتیں سن رہے ہیں، زبان سے ظاہری دنیا کی باتیں بول رہے ہیں، دل دماغ سے ظاہری دنیا کی چیز کو یاد کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اب یہ حواس اگر ظاہری دنیا سے لگے ہوئے رہیں گے تو پھر کمال طور پر وہی کو سن نہیں سکے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی ساؤنڈ پروف جگہ کے اندر بیٹھ کے پڑھو، تاکہ یعنی جہاں کوئی خارجی آواز نہ آوے، کوئی خارجی چیز نظر نہ آوے، ایسی جگہ پڑھو تاکہ پوری یکسوئی سے تم سبق پڑھو. اب یہاں تو کیا ہے کہ بھائی ناک سے بھی خوشبوئیں آتی رہتی ہے تو ذہن ادھر جاتا ہے، تو چکن فرائی ہو رہی ہے, کبھی آواز کسی چیز کی آ جاتی ہے تو کہ ادھر یہ ہو رہا ہے, آنکھ جو ہے ادھر ادھر دیکھتی ہے کوئی کھڑکی میں ادھر آیا ادھر گیا. تو دیکھیے کتنے سارے موانعات ہیں ہمتن سبق کو سننے کے اندر. اب اگر عین وحی کے نزول کے وقت پر ایسا ہو تو وحی کما حق کہو سنی نہیں جائے گی. اسی لیے عین وحی کے نزول کے وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعضاء ظاہری دنیا کی چیزوں کو سننے سے معطل ہو جاتے تھے, تاکہ کامل طور پر وحی سننے کی طرف آپ متوجہ ہو جائے. یہ جو حواس معطل ہو جاتے تھے اس کی تعبیر ہے سلسلۃ الجرس. اور اس کو ایک آسان مثال سے ذرا سمجھو, تھوڑی دیر کے لیے یوں کر کے کان بند کرو, کان بند کر کے دیکھو کیسی کیسی آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. ایسے بظاہر یہ کہ آپ نے کان بند کر لیے, لیکن تصور کی دنیا میں جاؤ کیسی کیسی آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. یہی حال ہے, تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لو, ایسا لگتا ہے کہ آنکھ بند کی, لیکن پھر دماغ میں عجیب عجیب کلر عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں. دیکھیے یہ حواس کو ہم نے معطل کیا, برابر کان پہ ہاتھ رکھا, لیکن معطل ہونے کے بعد جو ہے اندر عجیب عجیب طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں, جو آپ تصور کرو ایسی آواز. یہی حال ہے آنکھ بند کرو تو عجیب عجیب کلر کی چیزیں ہم کو آنکھ بند کرنے کے بعد نظر آتی ہے. اسی کو کسی من چلے میرے جیسے شاعر نے یوں کہا, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے واسطے. اس کو آپ عشق حقیقی میں لے جاؤ تو بہت اچھا شعر ہے کہ آنکھ بند کر کے مراقبہ کر کے اللہ کا دھیان لگاوے بندہ, اللہ تعالی کا جو ہے دھیان اپنے دل دماغ میں پیدا کرو. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری حواس معطل ہو جاتے تھے ظاہری عالم سے, اس کی تعبیر ہے یہ سلسلۃ الجرس کے ذریعے سے. یہ مختلف اقوال ہیں سلسلۃ الجرس کے متعلق. لیکن ایک بات یہاں پر یہ اچھی طرح یاد رکھنا کہ یہ جو یہاں وحی کے نزول کو سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی گئی, یہ آواز صرف اور صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی, دوسرے حضرات کو یہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی. چونکہ آپ نے سن لیا کہ یہ غیب کی دنیا کی چیز ہے, تو جس کو عالم غیب سے رشتہ ہوگا وہی وہ سن سکے گا, اور جس کو عالم غیب سے رشتہ نہیں وہ اس آواز کو سن سکتا نہیں ہے. جیسے دنیا میں ایک چیز ہے الٹرا ساؤنڈ. ابھی الٹرا ساؤنڈ جو ہوتا ہے نا وہ میں اور آپ نہیں سن سکیں گے. الٹرا ساؤنڈ کی بہت ساری قسمیں, ایک الٹرا ساؤنڈ مشین ہوتی ہے مکھی مچھر کو بھگانے کے واسطے. اب اس کو یہاں آپ چالو کر دو تو اس میں سے مسلسل آواز نکلے گی, وہ نہ میں سنوں گا نہ آپ سنیں گے, لیکن وہ مکھی مچھر سن لیں گے اور وہ بھاگ جائیں گے وہاں یہاں سے. اس کی بھی الٹرا ساؤنڈ آتی ہے موجود گھر پر, تو وہ بھی ایک الٹرا ساؤنڈ ہے. تو جس طرح الٹرا ساؤنڈ کے اندر آواز ہر ایک کو نہیں سنائی دیتی, جس کو خطاب کرنا ہے وہی سنتا ہے کہ بھائی مچھروں کو خطاب کرنا ہے مکھیوں کو خطاب کرنا ہے وہی سنتا ہے, دوسرے لوگ سن نہیں سکتے. اس طریقے سے جیسا کہ آپ نے مشکا شریف میں ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب جنازے کو لے کر کے لوگ جاتے ہیں تو جنازہ کے اندر جو میت ہے وہ چلاتا ہے, اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو وہ اپنے اٹھانے والوں کو کیا کہتا ہے, مجھے جلدی لے کر کے چلو. اور برے آدمی کا جنازہ ہے تو وہ کیا چلاتا ہے, مجھے کہاں لے جا رہے ہو, ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو. وہاں حدیث میں موجود ہے کہ انسان کے علاوہ یعنی انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوق وہ آواز مردے کی سنتی ہے. اگر انسان سن لے مردے کی آواز تو بے ہوش ہو کر کے گر جاوے. تو دیکھیں یہ تو سراتن حدیث میں موجود ہے کہ مردہ جنازے کے اوپر سے جو آواز لگاتا ہے یہ آواز انسان نہیں سن پاتے لیکن جانور پرندے سن پاتے ہیں. تو اس طرح ہے کہ یہ سلسلۃ الجرس کی جو آواز جو وحی کے وقت پر ہوتی تھی, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کے مخاطب ہوتے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن پاتے تھے, اور دوسرے صحابہ جو وہاں مجلس اقدس میں قریب بھی موجود ہو وہ اس کو سن پاتے نہیں تھے. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ, اور یہ سلسلۃ الجرس کی آواز میرے لیے بڑی بھاری آواز ہوا کرتی تھی. اب ایک بات سمجھو, بعض روایت میں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہاں مثل دوی نحلی کا لفظ آیا ہے, شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی طرح آواز, یہاں سلسلۃ الجرس کا لفظ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مثل دوی نحلی, شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی جو آواز ہوتی ہے ایسی آواز کا بھی لفظ آیا ہے. گویا بعض حضرات نے دونوں قول میں تطبیق دینے کی کوشش کی کہ یہاں سلسلۃ الجرس اور وہاں دوی النحل, کہ شہد کی مکھیاں جب بھن بھناتی تو کسی آواز نکلتی ہے وہ آواز ہم نہیں سمجھ پاتے لیکن وہ بھن 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 کی ایک آواز ہوتی ہے. تو بادشاہ رائے کے رام نے دونوں لفظوں میں تطبیق یوں بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آواز سلسلۃ الجرس کی طرح ہوتی تھی, اور قرب و جوار میں بیٹھنے والوں کے لیے شہد کی مکھی کی طرح وہ آواز ہوا کرتی تھی. تو دونوں طرح کے لفظ کے اندر تطبیق ہو گئی. جیسے کہ آپ اپنے فون سے بات کر رہے تھے تو آپ تو ہر ہر لفظ سمجھ کر کے جواب بھی دے رہے تھے, لیکن قریب میں بیٹھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ آواز ہوئی, کیا بات ہوئی وہ سمجھ میں نہیں آ سکی. اس طرح حضور کے لیے مثل سلسلۃ الجرس اور قریب والوں کے لیے شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ کی طرح وہ آواز ہوا کرتی تھی.